کینے کی حقیقت اور نتائج، عفو اور نرمی کی فضیلت۔ جب آدمی کا غصہ آتا ہے اور وہ انتقام لینے سے اپنے عجز کی بنا پر اسے پینے پر مجبور ہوتا ہے، تو یہی غصہ اس کے دل میں کینے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کینے کے معنی یہ ہیں کہ دل میں ہمیشہ کے لیے کسی سے نفرت اور بغض پیدا ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المؤمن لیس بحقود، مومن کینہ پرور نہیں ہوتا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب العلم میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کینہ غصے کا نتیجہ ہے، اور کینے کے حسب ذیل نتائج و ثمرات ہیں۔ پہلا ثمرہ حسد، اور اس کے معنی ہیں کہ کینے سے تمہارے دل میں یہ خواہش ہو کہ اس کے پاس جو کچھ دولت و نعمت ہے وہ چھن جائے۔ اگر اسے کوئی نعمت حاصل ہو، اس سے تم تکلیف محسوس کرو، اور اس پر کوئی مصیبت پڑے تو تم خوش ہو جاؤ۔ یہ منافقین کا فعل ہے، عنقریب اس کی مذمت بیان کی جائے گی۔ دوسرا ثمرہ یہ ہے کہ دل میں حسد کی زیادتی ہو، یعنی اس کی مصیبتوں پر ہنسو اور مذاق اڑاؤ۔ تیسرا ثمرہ یہ ہے کہ تم اسے چھوڑ بیٹھو اور قطع تعلق کر لو، اگرچہ وہ ملنے کا خواہش مند ہو اور اس نیت سے تمہارے پاس آئے۔ چوتھا ثمرہ یہ ہے کہ تم اس کی اہانت اور تذلیل کرو۔ پانچواں ثمرہ یہ ہے کہ تم اس کے بارے میں وہ باتیں کہو جن کا کہنا جائز نہیں، مثلاً جھوٹ بولو، غیبت کرو، اس کا راز فاش کرو، عیب لگاؤ۔ چھٹا ثمرہ یہ ہے کہ توہین اور استہزاء کے خیال سے تم اس کی نقل اتارو۔ ساتواں ثمرہ یہ ہے کہ اسے جسمانی ایزا پہنچاؤ، یعنی مارو پیٹو۔ آٹھواں ثمرہ یہ ہے کہ تم اس کا حق ادا نہ کرو، اگر اس کا تم پر قرض ہو تو اسے ادا نہ کرو، صلہ رحمی نہ کرو، مغضوبہ چیز واپس نہ کرو۔ یہ سب نتائج و ثمرات حرام ہیں۔ کینے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ تم ان مذکورہ بالا آٹھ آفتوں سے بچو، اور کینے کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کے مرتکب نہ ہو، البتہ دل میں اسے گراں سمجھو اور برا جانو۔ جس طرح پہلے بشاشت اور خوش دلی کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، اس طرح نہ کرو۔ نہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھو، نہ اس کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھو، نہ اس کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرو، نہ اس کے نفع میں معاون بنو، نہ اس کے لیے دعا کرو، نہ اس کی تعریف کرو، نہ اسے عمل خیر پر اکساؤ، نہ ہمدردی اور غم خاری کرو۔ لیکن یہ انتہائی معمولی کینہ بھی دین میں تمہارے درجے میں کمی کا باعث بنے گا، اور تمہارے اور فضل عظیم اور ثواب جزیل کے مابین رکاوٹ بن جائے گا۔ اگرچہ تم اس کینے سے اللہ کے عذاب کے مستحق نہیں ہوگے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار مستح کے بارے میں قسم کھائی تھی کہ میں اسے کچھ نہیں دوں گا، کیونکہ وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانے میں شریک تھا۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَا يَأْتِلَ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يعفو وليصفح الا تحبون ان يغفر الله لكم۔
پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 22۔ اور جو لوگ تم میں بزرگی اور وسعت والے ہیں، وہ اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تمہارے قصور معاف کر دے؟ بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ یہ آیت سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بلا شبہ ہم اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مستح کے ساتھ وہی سلوک کرنا شروع کر دیا جو پہلے کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کینے کی وجہ سے اپنا رویہ تبدیل نہ کرے، بلکہ ہو سکے تو نفس کے مجاہدے کے لیے اور شیطان کو شکست دینے کے ارادے سے مزید حسن سلوک کرے۔ یہ عمل صدیقین کا مرتبہ اور مومنین کے افضل اعمال میں سے ہے، کیونکہ کینہ پرور کے تین حال ہیں۔ ایک یہ کہ جس سے کینہ رکھتا ہو اس کا حق پورے طور پر کسی کمی اور زیادتی کے بغیر ادا کرے، یہ عدل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عفو، احسان اور صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئے، یہ فضل ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو چیز اپنا حق نہ ہو وہ ظلمن چھین لے، یہ جور ہے، یہ آخری درجہ رذیلوں اور کمینوں کا ہے۔ دوسرا صدیقین کا ہے، اور تیسرا نیکوکاروں کا انتہائی درجہ ہے۔ عفو و احسان کے فضائل. عفو کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنا حق ساقط کرے، یعنی قصاص، بدلہ یا تاوان نہ لے. عفو حلم اور کظم غیظ سے علیحدہ ایک صفت ہے، اس لیے ہم نے اسے مستقل طور پر ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، پارہ نمبر 9 رکو نمبر 14 آیت نمبر 199. سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کیجئے اور نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجئے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جایا کیجئے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، پارہ نمبر 2 رکو نمبر 15 آیت نمبر 237. اور تمہارا معاف کر دینا تقوی سے زیادہ قریب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاث والذی نفسی بیدی لو کنت حلاف لحلفت علیہن ما نقص مال من صدق فتصدقوا ولا افارجل ان مظلمت یبتغی بها وجه اللہ الا زادہ اللہ بها عزا یوم القیامة ولا فتح رجل على نفسه باب مسالة الا الا فتح اللہ علیہ باب فقر. یہ ترمذی اور ابو کیشتہ الانصاری، ابو داؤد، مسلم نحوہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. تین باتیں ایسی ہیں کہ بخدا اگر میں حلف اٹھانے والا ہوتا تو ان پر حلف اٹھا لیتا. ایک یہ کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اس لیے صدقہ کیا کرو. دوسری یہ کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنا حق معاف کر دے تو قیامت کے دن اللہ اسے عزت سے نوازے گا. تیسری یہ کہ جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر تنگی کا دروازہ کھول دیتا ہے. ایک حدیث میں ہے، التواد لا يزيد العبد على رفعت فتودع يرفعكم الله والعفو على يزيد العبد الا اذى فاعفو يعزكم الله والصدق لا تزيد المال على كثره فتصدقوا يرحمكم الله. یہ اصفہانی الترغیب والترہیب اور ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے. توازو آدمی کو بلندی عطا کرتی ہے، اس لیے توازو اختیار کرو، اللہ تمہیں بلندی عطا کرے گا. عفو سے آدمی کی عزت بڑھتی ہے، اس لیے معاف کر دیا کرو، اللہ تمہیں عزت دے گا. صدقہ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے صدقہ کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حق کی خاطر انتقام لیتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں، جب کوئی شخص اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا تو سب سے زیادہ غصہ آپ کو آیا کرتا تھا. اگر کبھی آپ کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا تو آپ نے وہ بات پسند فرمائی جو دونوں میں آسان ہوتی، بشرطیے کہ اس میں گناہ نہ ہوتا. یہ شمائل ترمذی اور مسلم نحوہ کی حدیث ہے. حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ بات یاد نہیں رہی کہ پہلے میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا یا آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا عقبہ الا اخیرک بفضل اخلاق اہل الدنیا والآخرہ، سل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو امن ظلمک. یہ ابن اب الدنیا تبرانی اور بیحقی کی حدیث ہے. اے عقبہ، کیا میں تجھے اہل دنیا اور اہل آخرت کے افضل ترین اخلاق نہ بتلاؤں؟ جو تجھ سے نہ ملے اس سے مل، جو تجھے محروم کرے اسے دے، اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، یا ربی ایو عبادک اعز علیک قال الذی اذا قدر فا. یہ خرائطی مکارم الاخلاق کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. اے اللہ، تجھے کون سا بندہ عزیز تر ہے؟ اللہ نے فرمایا، وہ شخص جو بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے. یہی سوال حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا. انہوں نے جواب دیا، وہ بندہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو انتقام کی طاقت رکھنے کے باوجود عفو و درگزر سے کام لے. تم بھی معاف کر دیا کرو، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا. ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے حق کے سلسلے میں کسی شخص کی شکایت کی. آپ نے اسے بیٹھنے کا حکم دیا. ارادہ یہ تھا کہ مدعا علیہ کو بلوا کر اس کا حق دلوا دیا جائے. جائے. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان المظلومین هم المفلحون یوم القیامہ, قیامت کے روز مظلومین ہی فلاح پائیں گے. وہ شخص یہ سن کر واپس چلا گیا اور اس نے اپنا حق لینے سے انکار کر دیا. یہ ابن ابی دنیا اور ابو صالح, یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو ابو صالح الحنفی نے مرسلن روایت کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا بعث اللہ الخلائق یوم القیامہ نادى منادی من تحت العرش ثلاثة اصوات, یا معشر الموحدین ان اللہ قد عفا عنکم فلیعف بعدکم عن بعد. جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمام مخلوق کو اٹھائے گا تو عرش کے نیچے سے ندا دینے والا تین بار اعلان کرے گا, اے فرزندان توحید, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے, تم بھی ایک دوسرے کو معاف کر دو. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابو سعید احمد بن ابراہیم المقری نے کتاب التبصرہ و تذکرہ میں, اور طبرانی نے اوسط میں قدر مختلف الفاظ میں نقل کی ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اولاً طواف کعبہ کیا, دو رکعت نماز پڑھی, پھر کعبے کے اندر تشریف لائے اور دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر لوگوں سے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو اور کیا سوچ رہے ہو. لوگوں نے عرض کیا, ہم آپ کو بھائی بھتیجا حلیم اور رحیم سمجھتے ہیں. حاضرین نے یہ بات تین مرتبہ کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں وہ بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی, لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین, کوئی الزام نہیں تم پر آج, اللہ تمہیں معاف کرے, وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. راوی کہتے ہیں کہ لوگ یہ اعلان سن کر اس طرح نکل پڑے جیسے قبروں سے اٹھے ہوں اور اسلام میں داخل ہو گئے. یہ ابن الجوری فی الکتاب الوفا کی حدیث ہے. سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے, آپ نے باب کعبہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر یہ خطاب فرمایا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اس نے اپنا وعدہ پورا کیا, اپنے بندے کو فتح دی اور دشمن کے لشکروں کو تنہا شکست دی. اس کے بعد قریش سے مخاطب ہو کر فرمایا, اے گروہ قریش, تم میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہو اور کیا گمان رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ہم اچھا کہہ رہے ہیں اور اچھا گمان رکھتے ہیں, آپ ہمارے شریف بھائی اور بھتیجے اور مہربان بھتیجے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اس وقت وہ بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی. اس کے بعد آپ نے مذکورہ بالا آیت تلاوت فرمائی. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت اس طریق سے مجھے نہیں ملی. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جب لوگ قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جس شخص کا اللہ پر اجر ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے. دریافت کیا گیا, رسول اللہ, وہ کون لوگ ہیں جن کا اللہ پر اجر ہے؟ فرمایا, اللہ کے وہ بندے جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ اعلان سن کر ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے اور کسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں. اور یہ طبرانی اور مکارم الاخلاق کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا ينبغي لو الى امر ان يؤتي بحد على اقام والله عفو يحب العفو ثم قرا وليعفو وليصفحوا. یہ احمد اور حاکم کی حدیث ہے. کسی حاکم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے سامنے حد کرنا, یعنی کوئی معاملہ پیش ہو اور وہ قائم نہ کرے. پھر آپ نے یہ تلاوت کی, چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من جاء بهن مع ایمان دخل من ای ابواب الجنہ شاء وزوج من الحور حور العین حیث شاء من ادا دین خفی وقرافی دبر کل صلات قل هو الله احد عشر مرات وعفاء قاتل قال ابو بکر او احدهن یا رسول اللہ قال او احدهن. یہ تبرانی اوسط فی الدعا کی حدیث ہے. تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ایمان کے ساتھ ان پر عمل کرے جنت میں جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا اور جس حور سے چاہے گا شادی کرے گا. ایک یہ کہ پوشیدہ قرض ادا کر دے. دوسرے یہ کہ ہر نماز کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھے. تیسرے یہ کہ اپنے قاتل کا خون معاف کر دے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا خواہ ایک پر عمل کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ ایک ہی پر عمل کرے. حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ظلم کرتا ہے میں اس پر رحم کرتا ہوں. رحم کرنا عفو سے الگ ایک چیز ہے اور اس کا الگ اجر ہے. اسے احسان کہتے ہیں. یعنی مظلوم محض اس لیے ظالم سے بدلہ نہ لے بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے کہ وہ باری تعالی کی نافرمانی کر کے قیامت کے روز اس کے سزا اور مواخذے کا مستحق ہو گیا ہے. اب یہ ہماری شفقت اور رحم و کرم کا مستحق ہے. بعض اقابر کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بدلہ دینا چاہتے ہیں تو اس پر کسی ظلم کرنے والے کو متعین کر دیتے ہیں. وہ ظلم سہتے ہیں اور مظلوم بن کر ظالم کی ساری نیکیاں سمیٹ لیتے ہیں. ایک شخص حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے پاس آیا اور کسی کی شکایت کرنے لگا. آپ نے اس سے کہا کہ قیامت کے روز تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ یہ ظلم تیرے ساتھ ہو اور اس سے بہتر ہے کہ تو اس سے اس حال میں ملے جبکہ تو نے اپنے ظلم کا بدلہ لے لیا ہو. یزید ابن میسرہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مظلوم ظالم کے لیے بد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاں شخص تجھے بد دعائیں دے رہا ہے تو چاہے تو ہم اس کی دعا قبول کر لیں اور چاہے تو تم دونوں کا معاملہ قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیں اور اس وقت تم دونوں کو اپنے دامن عفو میں جگہ دیں. مسلم ابن یسار نے ایک شخص سے جو ظالم کو بد دعا دے رہا تھا کہا کہ ظالم کو اس کے ظلم کے حوالے کر اس لیے کہ تیری بد دعا سے زیادہ مؤثر خود اس کا ظلم ہے. وہ اسے کفر کردار تک پہنچانے کے لیے کافی ہوگا بشرط یہ کہ کسی عمل سے اس نے اپنے ظلم کا تدارک نہ کر لیا ہو. توقع تو یہی ہے کہ وہ اپنے ظلم کا تدارک نہیں کرے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کسی منادی کرنے والے کو حکم دیں گے اور وہ یہ اعلان کرے گا کہ جس شخص کی کوئی چیز اللہ کے پاس ہو وہ اٹھے اور اپنی چیز حاصل کر لے. یہ اعلان سن کر معاف کرنے والے اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے عفو کا بدلہ عطا کریں گے. ہشام ابن محمد کہتے ہیں کہ نعمان ابن منظر کے پاس 2 آدمی لائے گئے. ان میں سے ایک شخص نے بڑا جرم کیا تھا. آپ نے اسے معاف کر دیا. دوسرے کا جرم معمولی تھا. اسے سزا دی اور یہ شعر پڑھے تعف الملوك عن العظيم من الذنوب بفضلها ولقد تعاقب في اليسير وليس ذاك لجهلها الا ليعرف حلمها ويخاف شد دخلها. ترجمہ: بادشاہ اپنے کرم سے بڑے قصور معاف کر دیتے ہیں اور معمولی کوتاہیوں پر سزا دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ جاہل و نادان ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگوں میں ان کے حلم کی شہرت ہو اور ساتھ ہی ان کے روب کا خوف بھی عام ہو. مبارک ابن فدالہ کہتے ہیں کہ سوار ابن عبداللہ اہل بصرہ کے ایک وفد کے ہمراہ ابو جعفر کے پاس گئے. وہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا اور ابو جعفر نے اسے قتل کرنے کی سزا دی. میں نے کہا کیا تم میری موجودگی میں ایک مسلمان کو قتل کرا رہے ہو؟ اگر اجازت ہو تو میں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہے. انہوں نے کہا وہ کون سی حدیث ہے؟ سناؤ. میں نے کہا، حضرت حسن رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے بیان کیا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک ایسے میدان میں جمع فرمائیں گے جہاں وہ پکارنے والے کی آواز سن سکیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے. اس موقع پر اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ جس شخص کا اللہ پر کچھ حق ہو وہ کھڑا ہو. اس اعلان کے جواب میں صرف وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے معاف کیا ہوگا. ابو جعفر نے پوچھا، کیا واقعی تم نے یہ حدیث حسن سے سنی ہے؟ میں نے کہا، واللہ میں نے یہ حدیث حسن سے سنی ہے. یہ سن کر ابو جعفر نے مجرم کو رہا کرنے کا حکم دیا. حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ ظلم کے جواب میں صبر و تحمل سے کام لو، یہاں تک کہ تمہیں بدلہ لینے کا موقع مل جائے تو معاف کر دو اور احسان کرو. روایت ہے کہ ایک راہب ہشام ابن عبد الملک کے پاس آیا. ہشام نے اسے پوچھا کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں؟ اس نے کہا، نبی تو نہیں تھے، البتہ انہیں چار خصلتیں عطا کی گئی تھیں. ایک یہ کہ جب انتقام پر قدرت ہوتی تو معاف کر دیتے، دوسری یہ کہ وعدہ پورا کرتے، تیسری یہ کہ جب بولتے سچ بولتے، چوتھی یہ کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑتے. ایک بزرگ کہتے ہیں، وہ حلیم وہ نہیں ہے جو ظلم برداشت کرے اور جب موقع ملے بدلہ لے لے، بلکہ حلیم وہ ہے جو ظلم برداشت کرے اور موقع ملنے پر معاف کر دے. زیاد کہتے ہیں کہ قابو پانے سے کینہ اور حسد ختم ہو جاتا ہے. ہشام ابن عبد الملک کے پاس ایک آدمی گرفتار کر کے لایا گیا. اس کی کوئی شکایت انہیں نہیں ملی. اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہا. ہشام نے اس سے کہا، ایک تو جرم کیا، دوسرے زبان چلا رہا ہے. اس نے عرض کیا، امیر المومنین، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 21 آیت نمبر 111، جس روز ہر شخص اپنی طرفداری میں گفتگو کرے گا. کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے تو مجادلہ کریں اور آپ کے سامنے خاموش رہیں؟ ہشام نے کہا، کیوں نہیں، بدبخت بولتا رہ. روایت ہے کہ ایک چور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں گھس گیا. لوگوں نے کہا، اس کا ہاتھ کاٹ دیجئے، یہ ہمارا دشمن ہے. حضرت عمار نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں اس کی پردہ پوشی کروں گا، شاید اللہ تعالیٰ بروز قیامت میری پردہ پوشی فرمائے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کچھ خرید و فروخت کر رہے تھے. کسی چیز کی قیمت ادا کرنے کے لیے انہوں نے عمامہ میں سے درہم نکالنے چاہے تو معلوم ہوا کہ کسی نے کھول لیے ہیں. انہوں نے کہا، ابھی چند لمحے پہلے درہم موجود تھے. حاضرین نے چور کو برا بھلا کہنا شروع کیا. کسی نے یہ بدعا دی کہ اے اللہ، اس چور کا جس نے درہم چرائے ہیں ہاتھ کاٹ دیجئے. کسی نے کہا، اس کا انجام خراب ہو. کسی نے کہا، وہ ہلاک و رسوا ہو. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود نے فرمایا، بھائی، اگر اس نے کسی ضرورت سے مجبور ہو کر چوری کی ہے تو اللہ ان دراہم میں برکت عطا فرمائے، اور اگر اس پر جرت نے اکسایا ہے تو اللہ کرے یہ گناہ اس کا آخری گناہ ہو. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک خراسانی شخص سے زیادہ میں نے کسی کو زاہد نہیں دیکھا. وہ شخص میرے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھا ہوا تھا، پھر وہ طواف کرنے لگا. اتنے میں کسی نے اس کے دینار چرا لیے. اس سے اطلاع ہوئی تو رونے لگا. میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تم مال ضائع ہو جانے پر آنسو بہا رہے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ مجھے قیامت کا خیال آ گیا اور چشم تصور سے میں نے دیکھا کہ میں اور چور دونوں باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں اور چور کے پاس بچاؤ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. بس اس کی کس پرسی کا حال یاد کر کے میری آنکھیں بھر آئیں. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم رات کے وقت حکم ابن ایوب کے گھر آئے اور وہ ان دنوں بصرہ کے امیر تھے. حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ جو خائف سے نظر آ رہے تھے ہمارے ہمراہ تھے. ہم سب امیر کے پاس پہنچے. حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ چھیڑ دیا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو فروخت کر دیا تھا اور اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا. ان کی اس حرکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کس قدر تکلیف پہنچی. پھر عورتوں قریشیوں کی ان سازشوں کا حال بیان کیا جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف کی تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، لیکن اللہ نے اپنا فضل فرمایا اور دشمنوں کی دشمنی کے باوجود انہیں دولت، عزت اور حکومت ملی. زمین کے خزانوں کی کنجیاں ان کے قبضے میں آئیں، مگر ان کے دل میں انتقام کا خیال تک نہ آیا. جب ان کے بھائی جو دشمن تھے ان کے پاس آئے تو انہوں نے پچھلی تمام کوتاہیوں اور خطائیں معاف کر دیں اور فرمایا لا تثریب علیکم الیوم آخر تک. یہ واقعہ بیان کرنے سے حسن رحمت اللہ علیہ کا مقصود یہ تھا کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، تم بھی اپنے ساتھیوں کو معاف کر دیا کرو. حکم ابن ایوب نے قصہ سن کر کہا میں بھی یہی کہتا ہوں لا تثریب علیکم الیوم، اور اگر میرے پاس بدن کے کپڑوں کے علاوہ کچھ ہوتا تو تمہیں اس میں چھپا لیتا. ابن المقفع نے اپنے کسی دوست کو ایک سفارشی خط لکھا کہ فلاں شخص اپنی خطا پر نادم تمہارے دامن عفو کا طلبگار ہے اور تمہاری چشم عنایت کا منتظر ہے. یاد رہے جتنا جرم سنگین ہوتا ہے اتنا ہی عفو عظیم ہوتا ہے. عبد الملک ابن مروان کے پاس ابن الاسعث کے قیدی لائے گئے تو اس نے رجا ابن حیات سے پوچھا اب کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اللہ نے تمہیں تمہاری پسند کے مطابق کامیابی دی ہے، اب تم اس کی پسند کے مطابق عفو و درگزر کا معاملہ کرو. یہ سن کر مروان نے قیدیوں کو رہا کر دیا. زیاد نے ایک خارجی کو گرفتار کیا، اتفاقاً وہ چھوٹ کر فرار ہو گیا. زیاد نے اس کے بھائی کو پکڑ لیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو حاضر کرے. اس نے لا علمی ظاہر کی اور کہنے لگا اگر میں آپ کو امیر المومنین کا حکم دکھا دوں تو کیا آپ مجھے رہا کر دیں گے؟ زیاد نے کہا یقیناً دکھاؤ. کہاں ہے وہ حکم؟ اس نے کہا میں عزیز حکم کا حکم نامہ پیش کرتا ہوں، اس پر دو گواہوں ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے. اس میں لکھا ہوا تھا ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازرة وزر اخرى. پارہ نمبر 27 رکو نمبر 7 آیت نمبر 36 سے 28 تک. کیا اس کو اس مضمون کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے وہ نیز ابراہیم کے، جنہوں نے احکام کی پوری بجا آوری کی کہ کوئی شخص کسی کا گناہ اپنے اوپر نہیں لے سکتا. زیاد نے خدام سے کہا اسے جانے دو، اس کے پاس رہائی کی معقول وجہ موجود ہے. کہا جاتا ہے کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے جو شخص ظلم کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے وہ گویا شیطان کو شکست دیتا ہے. نرمی کے فضائل. نرمی ایک عمدہ صفت ہے، اس کے مقابلے میں تیزی اور درشتی ہے، اور یہ دونوں وصف غصے اور بدمزاجی کے باعث ظہور میں آتے ہیں، جبکہ نرمی حسن خلق اور سلامت مزاجی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. کبھی تیزی غضب سے پیدا ہوتی ہے اور کبھی حرص کی شدت اور اس کے غلبے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. شدت حرص کے وقت آدمی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے اور مستقل مزاجی باقی نہیں رہتی، لیکن نرمی بہرحال حسن خلق کا ثمرہ ہے، اور حسن خلق اس وقت حاصل ہوتا ہے جب غضب اور شہوت کی قوتوں کو معتدل رکھا جائے. یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں نرمی کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا یا عائشہ انہ من اعطى حز مزل رفق فقد اعطى حز من خیر الدنیا والآخرہ ومن حرم حز من الرفق فقد حرم حز من خیر الدنیا والآخرہ. یہ احمد اور عقیلی اور کتاب الضعفاء کی حدیث ہے جس کو عبد الرحمن ابن ابی بکر الملیکی نے روایت کیا ہے. اے عائشہ، جو شخص نرمی سے بہراور ہو وہ دنیا و آخرت کی بھلائی سے بہراور ہوا، اور جو شخص نرمی سے محروم ہوا وہ دنیا و آخرت کی بھلائی سے محروم ہوا. اذا احب اللہ اہل بیتی ادخل علیہم الرفق. یہ احمد اور بیہقی کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی گھر کے مکینوں سے محبت رکھتا ہے تو ان میں نرمی پیدا کر دیتا ہے. ان اللہ لیعطی علی الرفق ما لا یعطی علی الخرق واذا احب اللہ ابدا اعطاه الرفق ما من اہل بیتی یحرمون الرفق الا حرم محب اللہ تعالی، یہ طبرانی کبیر کی حدیث ہے جس کو جریر نے روایت کیا ہے. اللہ تعالی نرمی پر اتنا دیتا ہے کہ جہالت پر اتنا نہیں دیتا، اور جب اللہ کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو اسے نرمی عطا فرماتا ہے، اور جس گھر کے لوگ نرمی سے محروم ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کی محبت سے بھی محروم ہوتے ہیں.
ان اللہ رفیق یحب الرفق وعد ویعطی علیہ ما لا یعطی علی الانف،
یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اللہ مہربان ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر اتنا دیتا ہے جتنا سختی پر نہیں دیتا.
یا عائشہ ارفقی فإن اللہ اذا اراد بأهل بیتی کرامۃ دلهم علی باب الرفق،
یہ احمد کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اے عائشہ، نرمی اختیار کرو، اس لیے کہ جب اللہ تعالی کسی گھرانے کی عزت چاہتا ہے اسے نرمی کا راستہ دکھلا دیتا ہے.
من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ،
یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو جریر نے روایت کیا ہے. جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا.
ایما وإلا ولا فرفق ولا رفق اللہ تعالی به یوم القیامہ،
یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. جو شخص حاکم بنا اور اس نے رعایا کے ساتھ نرمی برتی، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے.
تدرون من يحرم على النار يوم القيامة كل حين سهل قريب،
یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے. تم جانتے ہو قیامت کے دن آگ کس پر حرام ہوگی؟ جو لوگ دوسروں پر بار نہ ہو، نرم خو ہو، نرم مزاج اور لوگوں سے میل جول رکھنے والا ہو.
الرفق یمن والخرق شوا،
یہ اتبرانی اوسط کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. نرمی برکت ہے اور درشتی نحوست ہے.
التانی من اللہ والعجلت من الشیطان،
یہ ابو یالا کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو سہیل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. تاخیر اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. روایت ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے آپ میں برکت دی ہے، یعنی سب لوگ آپ سے فیض حاصل کر رہے ہیں، کوئی برکت میرے لیے مخصوص فرمائیے. آپ نے دو یا تین مرتبہ الحمدللہ کہا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے تین مرتبہ دریافت فرمایا، کیا تو ہی نصیحت کا طالب ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ارد امر فتد برقاء برعاء كبت فإن كان رشد أفمده وأن كان سوى ذلك فانته. یہ ابن المبارک فی الزہد والرقائق کی حدیث ہے جس کو ابو جعفر نے روایت کیا ہے. جب تم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو اس کا انجام پہلے سوچ لو، اگر انجام بخیر ہو تو اسے کر گزرو، اور اس کے علاوہ ہو تو رک جاؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شوخ اونٹ پر سفر کر رہی تھی اور اسے دائیں بائیں پھرا رہی تھی. آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، یا عائشہ علیک بالرفق فإنه لا يدخل في شيء شيء إلى زانه إلى زانه ولا ينزى من شيء إلا شانه. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اے عائشہ، نرمی اختیار کرو، اس لیے کہ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس چیز میں برتو اسے زینت دے، اور جس میں نہ ہو اسے عیب دار کرے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی کہ ان کی رعایا کے کچھ لوگ اپنے حکام سے نالا ہیں. آپ نے انہیں، یعنی حکام و رعایا دونوں کو طلب فرمایا، اور حمد و ثنا کے بعد ان سے فرمایا، اے لوگو، اے رعایا، تم پر ہمارے کچھ حقوق ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ غائبانہ میں ہماری خیر خواہی کرو، عمل خیر پر ہماری مدد کرو. اے حاکمو، رعایا کے تم پر کچھ حقوق ہیں، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے نزدیک امام کے حلم اور نرمی سے زیادہ کوئی چیز محبوب و عزیز نہیں ہے، اور امام کے جہل اور اس کی درشتی اور سخت گیری سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو ناپسندیدہ اور بری نہیں ہے. یہ بات بھی یاد رکھو کہ جو شخص اپنے ماتحتوں کے آرام و راحت کا خیال رکھتا ہے وہ اپنے آقا کی طرف سے راحت و آرام پاتا ہے۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نرمی حلم کا متنی ہے۔ ایک روایت میں جو مرفوع اور موقوف دونوں طرح نقل کی گئی ہے، ارشاد ہے کہ علم مومن کا دوست، حلم اس کا وزیر، عقل اس کی رہنما، عمل اس کا نگران، رفق اس کا باپ، اور نرمی اس کا بھائی، اور صبر اس کی فوج کا امیر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ نیچے یہ روایت ابو الشیخ نے کتاب الثواب وفضائل الاعمال میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور قدائی نے مسند الشہاب میں حضرت ابو دردہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، کتنا عمدہ ہے وہ ایمان جسے نرمی سے سنوارا گیا ہو، علم اور حلم میں جس قدر ربط اور مناسبت ہے وہ کہیں نہیں پائی جاتی۔ حضرت عمر ابن العاص نے اپنے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، رفق کیا چیز ہے؟ انہوں نے جواب دیا، رفق یہ ہے کہ اگر آدمی حاکم ہو تو اپنے ماتحت عاملوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے۔ انہوں نے پوچھا، درشتی کیا چیز ہے؟ امام سے یا ایسے لوگوں سے دشمنی رکھنا جو تمہیں نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفقا سے پوچھا، جانتے ہو رفق کیا چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ابو محمد آپ ہی بتلائیں۔ فرمایا، ہر امر کو اس کے موقع محل پر رکھنے کا نام رفق ہے۔ ضرورت ہو تو سختی برتے، موقع ہو تو نرمی اختیار کرے، تلوار کا موقع ہو تلوار اٹھائے، کوڑے کی ضرورت ہو کوڑا استعمال کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مزاج میں نرمی اور سختی کو آمیزش ہونی چاہیے۔ نہ صرف سختی مفید ہے اور نہ صرف نرمی کافی ہے، پسندیدہ بات اعتدال ہے، نرمی اور سختی کا درمیانہ درجہ، جیسا کہ تمام اختلاق میں اعتدال ہی کو ترجیح دی گئی ہے لیکن کیونکہ طبائع انف اور حدت کی طرف زیادہ مائل ہیں، اس لیے لوگوں کو نرمی اور سہولت کی طرف راغب کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس طرح یہ ممکن ہے کہ وہ حد اعتدال پر آ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے نرمی کی بڑی تعریف کی ہے، سختی کی زیادہ تعریف نہیں کی، حالانکہ سختی اپنی جگہ اچھی چیز ہے، جیسا کہ نرمی اپنی جگہ ایک عمدہ وصف ہے، لیکن جس جگہ سختی ضروری ہوتی ہے وہاں حق خواہش نفسانی میں للچاتا ہے، اور یہ بات کھجور اور شہد کی لذت سے زیادہ لذیذ ہے۔ تقریباً اسی طرح کا قول حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے منقول ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر ابن العاص نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں کسی کام کی تاخیر پر ملامت کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب میں لکھا کہ امور خیر میں تعمل اور غور و فکر سے کام لینا رشد کی علامت ہے، اور رشید وہی ہوتا ہے جو جلد بازی سے اجتناب کرنے والا ہو، اور محروم وہ ہے جو وقار اور سنجیدگی سے محروم ہو۔ مستقل مزاج کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے اور جلد باز ٹھوکر کھاتا ہے۔ جو شخص میں نرمی نہیں ہوتی وہ سخت مزاجی سے نقصان اٹھاتا ہے، اور جو شخص تجربات سے نفع نہیں اٹھاتا وہ بلندی تک نہیں پہنچ پاتا۔ حضرت ابو عون انصاری کہتے ہیں، بعض لوگ سخت الفاظ بول جاتے ہیں، حالانکہ انہی کے ساتھ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے مقابلے میں ہلکے ہوں۔ ابو حمزہ کوفی فرماتے ہیں، تمہیں صرف اتنے خدمت گزار اور نوکر رکھنے چاہیے جن کی اشد ضرورت ہو، اس لیے کہ ہر انسان کے پیچھے ایک شیطان لگا رہتا ہے، زیادہ شیطان جمع کرنے سے فائدہ۔ یاد رکھو، اپنے خدمت گزاروں سے تم نرمی کے ذریعے جتنا کام لے سکتے ہو، سختی سے اتنا کام نہیں لے سکتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن بردبار، سنجیدہ اور باوقار ہوتا ہے، رات میں لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح نہیں ہوتا کہ جو ہاتھ لگا اٹھایا۔ یہ وہ چند اقوال ہیں جو اہل علم سے نرمی کی فضیلت کے سلسلے میں منقول ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ نرمی ایک عمدہ صفت ہے، اور اکثر حالات میں اس کی ضرورت زیادہ رہتی ہے، سختی کی ضرورت گاہے گاہے پیش آتی ہے۔ انسان کامل وہی ہے جو نرمی اور سختی کے واقع میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور ہر امر کو اس کا حق دیتا ہو۔ بصیرت و شعور سے محروم شخص یہ فرق ہی نہیں کر پاتا، بالآخر اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں سختی کرے اور کہاں نرمی سے پیش آئے۔ حسد کی مذمت، اس کی حقیقت، اسباب علاج اور ضرورت علاج۔ حسد کی مذمت کا بیان. حسد بھی کینے کا نتیجہ اور اسی کی قبیل کا ایک جذبہ ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ حسد کینے کی شاخ ہے اور کینہ غضب کی فرا ہے. پھر حسد سے اتنی شاخیں پھوٹتی ہیں کہ حد شمار میں نہیں آ سکتی. حسد کی مذمت میں بھی خاص طور پر بہت سی روایات وارد ہیں، چنانچہ ارشاد نبوی ہے، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور ابن ماجہ میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا لیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے. ایک حدیث میں حسد اور اس کے نتائج و اسباب سے منع فرمایا گیا. ارشاد ہے، لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، آپس میں حسد نہ کرو، نہ ایک دوسرے سے ملنا چھوڑو، نہ باہم بغض رکھو، نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، اور اللہ کے بندے بھائی ہو جاؤ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی اس راستے سے تمہارے سامنے ایک جنتی آئے گا. اتنے میں ایک انصاری صحابی نمودار ہوئے، ان کے بائیں ہاتھ میں جوتے تھے اور داڑھی کے بالوں میں سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا. انہوں نے ہم لوگوں کو سلام کیا. دوسرے روز بھی آپ نے اسی طرح فرمایا اور یہی صحابی سامنے آئے. تیسرے دن بھی یہی واقعہ ہوا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے ان انصاری صحابی کا پیچھا کیا اور ان سے کہا، میرے اور میرے والد کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں تین دن تک آپ کے ان کے پاس نہیں جاؤں گا. آپ اجازت دیں تو یہ تین راتیں آپ کے پاس گزار لوں. انہوں نے کہا، کوئی بات نہیں. راوی کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص نے تین راتیں ان کے گھر گزاری. انہوں نے دیکھا کہ وہ رات کو تھوڑی دیر کے لیے بھی نماز کے لیے نہیں اٹھتے تھے، البتہ جب کروٹ بدلتے اللہ کا نام لیتے اور صبح کی نماز تک بستر ہی پر لیٹے رہتے. تاہم اس عرصے میں میں نے ان کی زبان سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں سنا. جب تین دن گزر گئے اور مجھے ان کے اعمال کے معمولی ہونے کا یقین ہو گیا تو میں نے ان سے کہا، اللہ کے بندے، میرے اور والد کے درمیان نہ ناراضگی تھی اور نہ چھوٹ چھٹاؤ تھا. میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے متعلق ایسا کہتے ہوئے سنا تھا، اس لیے یہ خواہش ہوئی کہ تمہارے وہ اعمال تو دیکھوں جن کی بنا پر تمہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے. ان تین دنوں میں میں نے تو تمہیں کچھ زیادہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر تم اس درجے تک کس طرح پہنچے؟ انہوں نے جواب دیا، میرے اعمال تو بس یہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں. جب میں جانے لگا تو انہوں نے آواز دے کر مجھے بلایا اور کہنے لگا، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کدورت محسوس نہیں کرتا اور نہ کسی سے اس لیے حسد کرتا ہوں کہ اللہ نے اسے نعمت عطا کی ہے. عبداللہ کہتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ تمہاری انہی خوبیوں نے تمہیں اس درجے تک پہنچایا ہے اور یہ باتیں ہمارے دائرہ طاقت سے باہر ہیں. اور یہ احمد کی حدیث ہے. ایک حدیث میں ہے، ثلاثة لا ينجو منهن احد الظن والطيرة والحسد وساحدتكم بالمخرج من ذلك اذا زننت فلا تحقق واذا تطيرت فمد واذا حسدت فلا تبغى. یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. تین باتیں ایسی ہیں جن سے کوئی خالی نہیں ہے، زن، بدفالی اور حسد. میں تمہیں ان سے نجات کا طریقہ بتلاتا ہوں. جب کوئی گمان دل میں آئے تو اسے صحیح نہ سمجھو. جب بدفالی ہو تو اپنے کام میں لگے رہو، اور جب حسد پیدا ہو تو خواہش نہ کرو. ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، ثلاث لا ینجو منہن احد وقل من ینجو. یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو عبد الرحمن ابن معاوی نے مرسلن روایت کیا ہے. تین باتیں ایسی ہیں جن سے کوئی خالی نہیں ہوتا اور بہت کم لوگ اس سے خالی ہوتے ہیں. اس حدیث میں نجات کا امکان ثابت کیا گیا ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ان تین باتوں سے خالی ہوں، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوگی. ایک حدیث میں فرمایا، دب علیکم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضة هي الحالقة، لا أقول حالك الشعر ولكن حالقة الدين، والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم أفشاء السلام بينكم. یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو مولا الزبیر عن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. تم میں تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری سرایت کر گئی ہے، حسد اور بغض، اور بغض موڑنے والی چیز ہے. میرا مطلب یہ نہیں کہ وہ بال موڑنے والی ہے، بلکہ دین کو موڑنے والی ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، اور ایمان نہیں لاؤ گے یہاں تک کہ باہم محبت کرو. کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلاؤں جس سے بتلا دوں جس سے دوستی کی بنیاد مضبوط ہو؟ اور وہ یہ کہ آپس میں سلام کو رواج دو. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، كاد الفقر أن يكون كفر وكاد الحسد يغلب القدر. یہ ابو مسلم الكبشی اور بحقی کی حدیث ہے، اور اس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. قریب ہے کہ فقر کفر ہو جائے اور حسد تقدیر پر غالب آ جائے. اس سلسلے کی کچھ روایات یہ ہیں، انہ سیصیب امتی داء الامم، قالوا وما داء الامم، قال على شر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتبائد والتحاسد حتى يكون البغيج ثم الحرج. یہ ابن ابی الدنیا تبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. میری امت کو عنقریب قوموں کی بیماری لگ جائے گی. صحابہ نے عرض کیا، قوموں کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا، تکبر، اترانا، مال کی کثرت کا اظہار، دنیاوی اسباب میں مقابلہ آرائی، ایک دوسرے سے بعد، باہم حسد کرنا، یہاں تک کہ سرکشی ہو، پھر فتنہ پھیلے گا. لا تظهر الشماتة لا خيك فيعانية الله ديبتليك. یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو واتلہ ابن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش مت ہو، اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دے گا اور تجھے مبتلا کر دے گا. اخوف ما اخاف على امتی ان یکثر فیہم المال فیتحاسدون ویقتتلون. یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو ابو عامر الاشعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. مجھے اپنی امت پر زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ اس میں مال زیادہ ہو جائے اور آپس میں حسد کر کے کشت و خون کریں. استعینوا علی قضاء الحوائج بالکتمان فان کل ذی نعمۃ محسود. یہ ابن ابی دنیا اور تبرانی کی حدیث ہے. اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خفیہ مدد چاہو، کیونکہ ہر نعمت والے پر حسد کیا جاتا ہے. وَإِنْ لِنَعْمَ اللَّهَ أَعْدَاءَ فَقِيل وَمَنْهُمْ فَقَالَ الَّذِينَ يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ. یہ تبرانی اوسط کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہیں. عرض کیا گیا، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، وہ لوگ جو اللہ سے نعمتوں کی وجہ سے جلتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہیں. ستتا يدخلون النار قبل الحساب بسنة قيل يا رسول الله من هم؟ قال الأمراء بالجور والعرب بالعصبية والدهاقين بالتكبر والتجار بالخيانة وأهل الرستاق بالجهالة والعلماء بالحسد. یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. چھ آدمی حساب و کتاب سے ایک سال پہلے دوزخ میں جائیں گے. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، عمراء ظلم کی وجہ سے، عرب عصبیت کی وجہ سے، دہکان تکبر کی وجہ سے، تاجر خیانت کی وجہ سے، روستائی جہالت کی وجہ سے، اور علماء حسد کی وجہ سے. روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب باری تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے طور پر گئے تو ایک آدمی کو عرش کے سائے میں دیکھا، آپ کو اس شخص کے رتبے پر رشک آیا اور جناب باری میں عرض کیا کہ مجھے اس کا نام بتلائیے۔ ارشاد ہوا، نام کیا بتلائیں، ہم تمہیں اس کے اعمال بتلاتے ہیں، وہ کسی سے حسد نہیں کرتا تھا، اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا اور چغل خوری نہیں کیا کرتا تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حاسد میری نعمت کا دشمن ہے، میرے فیصلے پر ناراض ہے، میری تقسیم سے ناخوش ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، پہلا گناہ حسد کا گناہ تھا کہ ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کے شرف اور رتبے سے حسد ہوا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس معصیت پر اسے جذبہ حسد ہی نے اکسایا۔ روایت ہے کہ عون ابن عبداللہ فضل بن محلب کے پاس آئے، وہ اس وقت واسط کے حاکم تھے، عون نے ان سے کہا، میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیا؟ فرمایا، کبر سے بچنا، اس لیے کہ یہ پہلا گناہ ہے جس کا باری تعالی کی معصیت میں ارتکاب کیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پارہ نمبر 1 رکو نمبر 4 آیت نمبر 34۔ اور جس وقت حکم دیا ہم نے فرشتوں کو اور جنوں کو بھی کہ سجدے میں گر جاؤ آدم کے لیے، سو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ دوسرے یہ کہ حرص سے بچنا، کیونکہ حرص ہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں اور زمین میں زیادہ وسیع اور کشادہ جنت میں ٹھکانہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسیع و کشادہ جنت میں ٹھکانہ دیا تھا اور صرف ایک درخت کے علاوہ ہر چیز کھانے کی اجازت دی تھی، لیکن انہوں نے اسی شجر ممنوعہ کا پھل کھایا، اس کی سزا یہ ملی کہ جنت سے نکالے گئے اور دنیا میں بھیج دیے گئے۔ یہاں انہوں نے یہ دو آیتیں پڑھیں، اہبطوا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدوا، نیچے جاؤ اس بہشت سے سب کے سب، تم میں بعض بعض کے دشمن ہیں۔ تیسرے یہ کہ حسد سے دور رہنا، کیونکہ حسد ہی کی بنا پر ابن آدم یعنی قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبْنَا اس قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك، پارہ نمبر 6 رکو نمبر 9 آیت نمبر 27۔ اور آپ ان اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنائیے، جبکہ دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی اور ان میں سے ایک کی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ دوسرا کہنے لگا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ نیز جب صحابہ کرام کا تذکرہ ہو خاموشی اختیار کرنا، تقدیر اور ستاروں کی چال کا تذکرہ ہو تو چپ رہنا۔ بکرا ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بادشاہ کے پاس جاتا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جملہ کہا کرتا کہ محسن کے ساتھ اس کے احسان کے جواب میں اچھا سلوک کرو، بدی کرنے والے کے لیے تو خود اس کی بدی کافی ہے۔ ایک شخص کو اس کی جرت اور بادشاہ کے ہاں اس کے مرتبے اور منزلت پر رشک آیا اور اس نے بادشاہ سے چغلی کی کہ فلاں شخص جو آپ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ جملہ کہا کرتا ہے آپ سے نفرت کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ بادشاہ گندا دہن ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اس کی تصدیق کی کیا صورت ہے؟ چغل خور نے کہا، جب وہ دربار میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جملے کہتا ہے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیتا ہے تاکہ آپ کے منہ کی بدبو اسے پریشان نہ کرے۔ بادشاہ نے کہا، ہم اس کا امتحان لیں گے، اگر وہ ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا تو اسے دردناک سزا دیں گے۔ ایک طرف چغل خور نے بادشاہ کو بھڑکایا، دوسری طرف اس حق گو کو ایسا کھانا کھلایا جس میں لہسن زیادہ تھا۔ حسب معمول دربار میں پہنچا، بادشاہ نے اسے قریب بلایا، اس نے اس خیال سے کہ کہیں بادشاہ سلامت میرے منہ کی بو نہ سونگ لیں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی حرکت سے بادشاہ کو چغل خور کی بات پر یقین آ گیا۔ اسی وقت اپنے ایک عامل کو ایک خط لکھا کہ جب یہ شخص تیرے پاس میرا خط لے کر پہنچے تو اسے قتل کر دے اور اس کی کھال میں بھس بھر کر ہمیں بھیج دے۔ اس نے خط لے لیا، راستے میں وہی چغل خور اسے ملا، اس نے دریافت کیا، یہ تم کیا لے جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یہ بادشاہ ہمیشہ سلامت کا خط ہے فلاں عامل کے نام، اس میں میرے لیے انعام کی سفارش کی گئی ہے۔ چغل خور کو لالچ آیا، اس نے درخواست کی یہ خط مجھے دے دو، تمہارے بجائے میں یہ انعام حاصل کر لوں گا۔ اس شخص نے بادشاہ کا خط اس کے حوالے کر دیا، چغل خور اسے لے کر عامل کے پاس پہنچا، اس نے خط پڑھ کر اسے بتلایا کہ اس میں تجھے قتل کرنے اور تیری کھال میں پھس بھر کر بھیجنے کا حکم ہے۔ اب اس کی آنکھیں کھلیں، اس نے کہا یہ خط میرے لیے نہیں ہے، تم بادشاہ سے رجوع کر سکتے ہو۔ عامل نے اس کی ایک نہ سنی اور بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی۔ ادھر وہ شخص اپنی عادت کے مطابق دربار میں پہنچا، بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، خط کے متعلق استفسار کیا۔ اس نے عرض کیا فلاں درباری نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں بادشاہ کا خط اسے ہبا کر دوں، میں نے اسے دے دیا تھا۔ بادشاہ نے اسے خط کا مضمون بتلایا اور کہا اس شخص نے کہا تھا کہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے، نیز یہ کہ میں گندا دہن ہوں، چنانچہ میں نے آزمائش کے لیے تجھے اپنے قریب بلایا تھا اور تو نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس نے اس الزام کی تردید کی اور لہسن آمیز کھانے کا واقعہ سنایا اور بتلایا کہ میں نے اپنے منہ پر اس لیے ہاتھ رکھ لیا تھا کہ کہیں میرے منہ کی بدبو آپ کو پریشان نہ کرے۔ بادشاہ نے کہا تم اپنی جگہ بیٹھو، اس نے اپنے کیے کی سزا پا لی۔ تم سچ کہا کرتے ہو کہ بدی کرنے والے کے لیے اس کی بدی کافی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کی کسی چیز کے لیے کسی سے حسد نہیں کیا، اس لیے کہ اگر وہ جنتی ہے تو میں دنیا کے معاملے میں اس پر کیا حسد کروں، جنت میں دنیا کی حقیقت ہی کیا ہے۔ اگر وہ دوزخی ہے تو دنیا کے معاملات میں اس پر حسد کرنا بیکار ہی ہے، اس کا انجام دوزخ ہے، ایسے شخص پر کیا حسد کیا جائے۔ ایک شخص نے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا مومن بھی حاسد ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا تم حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حال بھول گئے، مومن حسد کرتا ہے لیکن اسے چاہیے کہ اپنے حاسدانہ خیالات کو اپنے سینے ہی میں مخفی رکھے، اس لیے کہ جب تک زبان اور ہاتھ سے ظلم و زیادتی نہ ہوگی کچھ نقصان نہ ہوگا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ موت کا بکثرت ذکر کرتا ہے اس کی خوشی کم ہو جاتی ہے، اس کے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں رہتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حاسد کے علاوہ سب کو خوش کر سکتا ہوں، کیونکہ حاسد زوال نعمت سے کم پر راضی ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے قل العداوۃ قد ترجی اما تتہ الا عداوۃ من آداک من حسد، ہر عداوت کے خاتمے کی توقع کی جا سکتی ہے سوائے اس شخص کی عداوت کے جو حسد کی وجہ سے تمہارا دشمن ہو۔ ایک دانا کا قول ہے کہ حسد وہ زخم ہے جو کبھی بھرتا نہیں ہے، اور جو کچھ حاسد پر گزرتا ہے اس کی سزا کے لیے وہ کافی ہے۔ ایک عربی کہتا ہے میں نے حاسد کے علاوہ کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہ نہیں دیکھا، وہ تمہاری نعمتوں کو اپنے لیے مصیبتیں سمجھتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسان اپنے بھائی سے حسد مت رکھ، اگر اللہ نے اسے اس کے فضائل کی بنا پر عطا کیا ہے تجھے اس شخص سے حسد نہ کرنا چاہیے جسے اللہ نے عزت دی ہو، اور اگر وہ ایسا نہیں ہے پھر تجھے جلنے کی کیا ضرورت ہے، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ حاسد اپنے ہم نشین سے ذلت، فرشتوں سے لعنت، مخلوق سے غم و غصہ، بوقت نزع سختی اور خوف، اور قیامت کے دن عذاب کے علاوہ کچھ نہیں پاتا۔